مولانا عبد العلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہفتہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے خوشی اور حوصلے کا بھی ہے اور ایک طرف انتہائی رنج و الم اور پریشانی کا بھی ہے۔ چار پانچ دنوں سے غزہ کی سرزمین میں جو ظلم ہو رہا ہے، عوام نہتے عواموں پر، شہریوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر جس طرح سے بم برسائے جا رہے ہیں، پورا کا پورا علاقہ برباد کیا جا رہا ہے، یہ بات ابھی کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے اور پورا عالم اسلام اس وقت پریشان ہے۔ بلکہ ہر وہ انسان جس کے دل میں انسان کی محبت ہے اور جو اس سرزمین کی تاریخ سے واقف ہے، جو اسرائیل کی خونریز تاریخ سے واقف ہے، اس کی ضد ہٹدرمی ظالمانہ قبضے کی تاریخ سے واقف ہے، وہ اس پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا وہ شعور، وہ جذبہ، وہ غیرت، وہ حمیت جو ہونی چاہیے اور ایسے موقع پر جس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ ایک طرح سے دب چکا ہے، سرد پڑ چکا ہے۔ دنیا کی محبت، دین سے دوری اور غفلت نے ہمیں ان سارے مسائل سے کوسوں دور کر دیا۔ حالانکہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ پوری انسانیت کا ہے۔ جس انسان کے دل میں انسانیت ہوگی، وہ اس پر خون کے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس پر احتجاج کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور خاص طور پر ہم مسلمان، ہمارے لیے تو پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا کہ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی جو مثال دی گئی، ایک جسم سے دی گئی، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتعاددہم مثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا، اس کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن اس جسم کو محسوس کرتا ہے۔ مان لیجیے آپ کے دانت میں درد ہوتا ہے، دانت اتنا چھوٹا سا حصہ ہے دانت کا، ایک دانت میں درد ہوتا ہے، پورے بدن کو نیٹ نہیں لگتی ہے۔ ناخون میں آپ کی کانٹا چھپ جاتا ہے، پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کہا کہ مسلمانوں کی آپسی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو جائے تو سارے مسلمانوں کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ اگر وہ درد محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ ان کے ایمان کے سرد ہونے کی دلیل ہے، غیرت کے ختم ہونے کی دلیل ہے، حمیت کے مٹنے کی دلیل ہے۔ جیسے آپ کے جسم پر آرا لگایا جائے، چاقو سے آپ کے جسم کے کسی حصے کو کاٹا جائے اور آپ کا جسم اس کو محسوس نہ کرے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یا تو جسم آپ کا مردہ ہے، یا جو حصہ کاٹا جا رہا ہے وہ حصہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو احساس نہ کرنا یہ مردنی کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی یہ نشانی بتائی گئی کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو جائے پورے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو اگر تکلیف ہو جائے دوسرے انسان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ فلسطین اور مسجد اقصی کی سرزمین، یہ تو مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ قرآن نے اس کو کہا الارض المقدسہ، کہا پاکیزہ اور مقدس سرزمین کہا، اور کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے جس کی ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کو مقدس سرزمین کہا، برکت والی سرزمین کہا قرآن کے الفاظ میں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ روئے زمین کی دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد لوگوں کی عبادت کے لیے کون سی بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ یہ قرآن میں بھی ہے ان اول میت وضع للناس للذی ببکہ، پہلی مسجد، پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے؟ انہوں نے کہا مسجد اقصی، جو آج بیت المقدس میں جو مسجد ہے، جو مسجد آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، کہا کہ یہ دوسری مسجد ہے جو روئے زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 40 سال کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اتنی پرانی مسجد ہے جس کو حضرات انبیاء نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اور قرآن نے فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی ایک تو ان کے ماننے والے تھے اور پھر یہ نبی اور اس نبی پر ایمان والے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وارث ایک تو ان پر ایمان لانے والے تھے، اس کے بعد سب سے زیادہ اگر ابراہیم کی میراث پر کسی کا حق ہے تو اللہ کے نبی کا اور آپ کی امت کا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا نحن احق بموسیٰ، کہ موسیٰ کا حق ہم پر زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ تو موسیٰ کے بھی حقدار مسلمان، ابراہیم کے بھی حقدار مسلمان، عیسیٰ کے بھی حقدار مسلمان، تو یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ پہلی مسجد حرم کے بعد دوسری مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے، اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ آج ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے پہلے بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہ پہلا قبلہ ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تیسری جو اس کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1 لاکھ، حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے نبی کی مسجد میں ایک روایت میں 1000 نماز کے، دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بیت المقدس میں ایک روایت کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت الگ سے آئی ہے۔ 3 مسجدوں کی خصوصی فضیلت ہے جس کے لیے خاص طور پر جہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم سفر کر سکتے ہیں، کسی اور مسجد کے لیے خاص طور پر سفر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنے کی ترغیب دی گئی، جہاں جا کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سفر کر کے صرف تین مسجدوں کے لیے خاص طور پر جایا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام، دوسرے کہا مسجدی ہذا یعنی مسجد النبی مسجد نبوی، اور تیسرے کہا المسجد الاقصی. مسجد اقصی بھی ان مساجد میں داخل ہے جس کی طرف خاص طور پر مسلمانوں کو سفر کر کے جانے کا حکم دیا گیا، اتنی بڑی فضیلت ہے. بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے جس کی سند کو محققین نے صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی تعمیر مکمل کی تو تین دعائیں کی اللہ سے، ایک تو کہا کہ صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی اللہ کی طرف سے انہیں صلاحیت مل جائے، دوسری دعا کی ایسی بادشاہت انہیں ملے جو دنیا میں ان کے بعد کسی کو نہ مل سکے، اور تیسری دعا یہ کی کہ اس مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں اگر کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ اللہ کی نماز ادا کرے، خیر کے ارادے سے آتا ہے، تو اس کی نماز پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں تو قبول ہو چکی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بڑی حکومت یہ تو قبول ہو چکی، اور میری امید یہی ہے کہ یہ تیسری دعا بھی ان کی قبول ہوگی، یعنی جو بھی مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. چوتھی اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ یہ وہ سرزمین ہے، اللہ کے رسول کو جب معراج میں لے جایا گیا، آسمانی دنیا پر لے جایا گیا، تو حرم شریف سے پہلا جو پڑاؤ ڈالا گیا وہ مسجد اقصی میں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالی نے جب اللہ کے رسول کو آسمانی دنیا پر لے جانا چاہا تو حرم شریف سے پہلے ان کو مسجد اقصی میں اللہ کے فرشتے لے آئے. مسجد اقصی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نفل نماز پڑھی، پھر سارے انبیاء کی آپ نے وہاں پر امامت کی، یہ حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سارے نبیوں کی اللہ نے مسجد اقصی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی مبارک مسجد ہے، اللہ کے رسول نے خود نماز پڑھی، سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کیا، آپ کیسے جمع کیا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کی. دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر سارے انبیاء یکجا ہو اور سب کی امامت اللہ کے رسول نے کی ہو، ایسی کوئی مسجد دنیا میں نہیں ہے. یہ صرف مسجد اقصی کا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی وہاں پر امامت کی، اتنی بڑی فضیلت. پھر وہاں سے اللہ کے نبی کو آسمانی دنیا کی سیر کروائی گئی. اتنی مقدس سرزمین ہے یہ، بلکہ اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا. جتنے انبیاء بیت المقدس کی سرزمین شام جسے کہتے ہیں، اس میں جارڈن بھی ہے، سیریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، یہ جو پورا علاقہ ہے شام کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں جتنے نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دنیا کی کسی سرزمین میں اتنے نبی نہیں آئے. جتنے انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں دنیا کی کسی سرزمین میں اتنے انبیاء کی قبریں نہیں ہیں. یہ وہ مقدس سرزمین ہے، اتنی مبارک مسجد ہے جس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں فتح کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کے لشکر کو تیار کیا، لیکن ان کے لیے مقدر نہیں ہو سکا. سن 15 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. اس کے بعد سے تقریباً 1300 سال تک وہ مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہی، درمیان میں 88 سال تقریباً عیسائیوں کے قبضے میں رہی، جس کو مجاہد کبیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا تھا. اس کے بعد فلسطین کا علاقہ یہ مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں سازش کے ذریعے سے وہاں پر ایک یہودی حکومت قائم کی گئی۔ حالانکہ آپ پہلے کا میپ دیکھیے، وہاں پر کوئی اسرائیل نام کی جگہ ہی نہیں، پورا علاقہ فلسطین تھا وہ، لیکن بڑی سازشیں تھیں اس کے پیچھے، اور وہاں کے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، وہاں سے بھگا دیا گیا، زور و زبردستی کر کے وہاں سے نکالا گیا، اور ایک ظالمانہ حکومت وہاں پر قائم کی گئی۔ آج تک 100 سال تقریباً ہو رہے ہیں، 1919 یا 1920 سے لے کر وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا آج تک اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 1948 میں باقاعدہ حکومت کا انہوں نے اعلان کیا، اور پھر وہ ظلم ہوئے مسلمانوں میں آج تک اس کا تسلسل جاری ہے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جہاں فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی ظالموں کی طرف سے ظلم نہ ہوتا ہو، لیکن دنیا آنکھیں بند کر کے خاموش ہے۔ آج اگر فلسطین کے مجاہدین نے اپنی ظلم کا بدلہ لے لیا ہے تو آج پوری دنیا کے اندر بیداری آ رہی ہے اور کہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے، یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اور 100 سال تک جو اسرائیل ان کے ساتھ قتل و غارت گری کرتا رہا وہ کیا دہشت گردی نہیں تھی؟ ہزاروں قانون اقوام متحدہ میں پاس کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، فلسطین کے حقوق کی دہائی دی جاتی ہے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جاتا، کیا ظلم نہیں ہے؟ لاکھوں فلسطینی آج بھی پناہ گزین کی حالت میں، ریفوجیز کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم کی ساری حدیں پار ہو چکی ہے، لیکن دنیا والوں کی آنکھوں پر پٹھی لگا دی گئی ہے، ان کو ظالموں کا ظلم نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمان آنکھ بھی کھولتے ہیں، مسلمان آہ بھی کھینچتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ان کے قتل و غارت گری کا کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمان ظلم کی وجہ سے آہ بھی کھینچتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، تو اس کو بھی دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان کا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیسے دنیا میں تماشا گاہ بنائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم اپنے حقوق کو سمجھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو فلسطین اور مسجد اقصی کی تاریخ سے واقف کرانا یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے واقف نہیں کروایا، آئندہ نسل پھر اس سے پوری طرح سے بے خبر ہو سکتی ہے۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اکثر مسلم ممالک کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو تسلیم کیجئے، ہم صلح صفائی کریں گے۔ ارے آپ کے گھر سے آپ کو کسی نے باہر کر دیا، اور 10 دن کے بعد کوئی کہہ رہا ہے نہیں وہ رہ رہا ہے نا، اس کے لیے دے دیجئے، یہ ظلم نہیں ہے؟ ان کے گھر سے ان کو نکالا گیا، ان کے ملک سے ان کو نکالا گیا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ رہ رہے ہیں نا، ان کو آپ تسلیم کیجئے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے ان مجاہدین پر، پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، غزہ پٹی کو 20 سال سے تقریباً جیل بنا کر رکھا گیا ہے، دانے پانی کے لیے ان کو ترسایا گیا ہے تاکہ وہ جھک جائیں، تاکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تاکہ وہ مسجد اقصی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ لیکن قربان جائے ان مجاہدین پر، ساری تکلیفوں کو جھیل کر انہوں نے دشمنوں کے آگے گھٹنا ٹیکنے کو قبول نہیں کیا، آج بھی وہ اسی طرح سے زندہ ہے۔ آج دنیا کی سپر پاور جس کو کہا جاتا تھا اسرائیل، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور کہتی تھی، دیکھیے کس طرح سے چھکے چھوڑا دیا اس کو۔ اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس کی مدد کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کبھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے جو اس کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے ہمیں اپنے مسائل کو خود سے سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے ہماری زندگیاں اتنی بگڑ چکی ہیں، ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارا کریکٹر اتنا برباد ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے، جب ہماری اصلاح ہوگی۔ جب ہماری اصلاح ہوگی, ہم صحیح ہوں گے, ہمارے اعمال صحیح ہوں گے, ہم دیندار ہوں گے, ہم شریعت کے تابع ہوں گے, تب اللہ کی مدد آئے گی. بہرحال آج کے حالات میں ہمیں کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے, ہر مسجد میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے قنوت نازلہ کم از کم فجر میں پڑھا جائے, اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھا جائے, اور اپنی تاریخ سے خود بھی واقف ہو جائے, اور اپنی اگلی نسل تک یہ تاریخ پہنچانے کی امانت بھی ہم اپنی طرف سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, مظلوموں کی مدد فرمائے, ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے, اور دنیا پر پھر امن و سلامتی اور شانتی کو اللہ تعالیٰ قائم کر دے. آمین. وآخر دعوانا